الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان جو اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس محبت کا اظہار کرے۔ فطری چیز ہے، جس سے بھی محبت ہوتی ہے انسان اس کی باتیں کرتا ہے۔ لوگوں کو دنیا کی چیزوں سے پیار ہوتا ہے، وہ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جس کو اللہ رسول اللہ سے پیار ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ اور رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اور بیان کرنے والوں نے نہ جانے کیا کیا انداز اختیار کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کن کن پہلوؤں پر علماء نے باتیں کیں، کتابیں لکھیں، لیکن جس کی شان اللہ رب العزت خود بیان کرے، اور ان الفاظ سے یاد کرے کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے ان کے ذکر کو بلند کیا، تو کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، وہ جتنی پیاری باتیں کرے، جن پہلوؤں پر باتیں کرے، پھر بھی وہ پورا بیان کر نہیں سکتا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہزار بار بشوئم دہن، کہ میں اپنے منہ کو ہزار بار اگر دھوؤں، زمشک و گلاب دونوں خوشبوئیں ہیں، کہ ان خوشبوات سے چاہے میں ہزار بار اپنی زبان کو دھوؤں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، پھر بھی یہ بے ادبی والی بات ہوگی کہ میں تیرا نام اپنی زبان سے لوں۔ یعنی جتنی مرضی احتیاط کر لیں، پھر بھی کمی رہ جاتی ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مختلف انداز سے انٹرنیٹ کے اوپر، اخباروں میں، عام ہماری گفتگو میں لوگ شک کی باتیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کہیں سے بات سن لیتے ہیں اور سنی سنائی بات پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اس پروپیگنڈے کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج قرآن مجید کی بے ادبی سر عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں سر عام جرت کرنے لگے ہیں لوگ، باتیں کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ہمیں بھی اس کا اثر ہو جائے گا۔ اس لیے جی چاہا کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ باتیں کی جائیں۔ الحمدللہ تمام مسلمانوں کا مجمع ہے سب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، سب کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے، اور سبھی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دعوے دار ہیں، لہذا یہاں پر بات کرنے کا مزہ بھی آئے گا، کیونکہ سننے والے بھی اہل دل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس خطے پر، جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اگر ہم اس کو میپ میں دیکھیں، نقشے میں دیکھیں، تو ہمیں ایسے نظر آئے گا کہ یہ جزیرہ عرب تین طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، اور ایک طرف سے یہ پوری دنیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو فوراً خیال آتا ہے کہ انسان کے جسم میں اس کا دل بالکل اسی طرح لٹکا ہوا ہے، اور اوپر سے وہ پورے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو جس ٹکڑے پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول کو بھیجا، وہ دنیا کا ایک وسطی مقام تھا، سینٹرل پوائنٹ تھا، جو پوری دنیا کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اس طریقے سے دل کی شکل میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میپ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی اہم ترین بات بھیجنی ہو، کنوے کرنی ہو، تو اگر سینٹر میں اس کو اناؤنسمنٹ کر دیا جائے تو اس کا امکان ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر وہ بات پھیل جائے گی۔ یہ اتفاقات نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، چاند، ستارے، زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت کو رکھا، انسانوں کے رہنے کے لیے اس زمین کو سوٹیبل بنایا۔ آپ اگر اس پلانٹ سے نکل کر کسی اور پلانٹ میں چلے جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ وہاں زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو دو دنوں میں بنایا اور چار دن میں اس کے اندر برکت کو رکھا، کیا مطلب؟ کہ انسان کے رہنے کے لیے جو چیز بھی ضرورت تھی اس سب کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کیے۔ اسی طرح جب رسول کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس خاص جگہ کو اس کے مطابق بنایا ہوگا، ڈیزائن کیا ہوگا، وہ خالق ہے۔ آپ ایک سینری بناتے ہیں تو جہاں پہاڑ بنانا ہوتا ہے وہاں پہاڑ بناتے ہیں، جہاں آسمان دکھانا ہوتا ہے وہاں آسمان دکھاتے ہیں۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا کہ درخت اوپر دکھا دیں اور آسمان نیچے دکھا دیں۔ تو بنانے والے کو یہ اس بات کا شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت جانتے تھے کہ اس عرب کے اندر میرا محبوب آئے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کا دل کی طرح سینٹرل پوائنٹ کے اوپر رکھ دیا۔ دوسری بات، پھر جو لوگ یہاں پر رہتے تھے اسلام سے پہلے، اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو وہ بڑے بہادر لوگ ہوتے تھے، لڑاکے لوگ ہوتے تھے، بات بات پر لڑتے تھے، اگر وہ کسی بات پر ضد کر لیتے تھے تو اڑ جاتے تھے۔ اس وقت دنیا کے اندر دو بڑی مملکت تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ دونوں علاقے کے لوگ کہتے تھے کہ ان کے اوپر حکومت نہیں کی جا سکتی، حالانکہ دونوں بڑی پاورز تھیں، اور ان کو تجارت کرنے کے لیے اس راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ مرچنڈائز لے کر وہ اگر فارس جاتے تھے تو اسی راستے سے جاتے تھے، اہل فارس اگر روم جائیں تو اسی راستے سے جاتے تھے، اور اسی طرح اگر باقی کے علاقے یعنی افریقہ میں جانا ہو تب بھی یہیں سے گزر کے جانا پڑتا تھا، اور کوئی سورس نہیں تھی۔ اگر جس کے قبضے میں یہ جگہ آ جاتی، آپ خود سوچیں کہ وہ باقی کی تجارت کو روک سکتا تھا یا اس پر ٹیکس لگا سکتا تھا، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کریں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس علاقے کے لوگ دلیر تھے، جنگجو تھے، ضدی تھے، بہادر تھے، اپنی بات کو منوانا جانتے تھے۔ لہذا سب نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان پہ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اس بہادری کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر محنت کی اور ان کو تبدیل کر دیا، اب یہ ساری دنیا کے اوپر جا کر تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا ان کے لیے کوئی مشکل بات ہی نہیں رہی۔ پہلے سے دلیری تھی اندر، بزدل آدمی اگر ہو بعد میں تبدیل ہو کر بھی اس کے اندر وہ بزدلی اس کی فطرت میں رہے گی۔ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے، تو لہٰذا تبلیغ کے کام کے لیے دلیر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع سے ان کو دلیر بنایا، بہادر بنایا۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے یہاں پر خشک پہاڑ بنائے۔ اللہ چاہتے سرسبز و شاداب پہاڑ بناتے، لیکن پروردگار نے وہاں پر بنجر زمین بنائی، غیر ذی زرعی، جہاں پر لائف ہی ممکن نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں دنیا کی میکسیمم ہارڈ شپ وہاں پر رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جب یہ یہاں سے نکلیں گے یہ ہیروز اور دنیا میں جائیں گے، تو باقی ساری دنیا کی ہارڈ شپس ان کو اپنے علاقے کی ہارڈ شپ سے کم نظر آئے گی، ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو زبان عطا کی وہ عربی تھی، اور عربک زبان اتنی فصاحت اور بلاغت والی زبان تھی کہ اس کے اندر اپنا معافی الضمیر بیان کرنا، اپنی بات بتانا اتنا آسان تھا، اتنی ورائٹی تھی اس کے اندر بات کرنے کی، کہ اگر وہ کسی بھی دنیا کے علاقے میں چلے جائیں گے اور اپنی بات کو ایکسپریس کرنا چاہیں تو وہ فیلنگز ان کی زبان میں موجود ہوگی۔ یہ ان کو فصاحت اور بلاغت اللہ نے عطا کی تھی۔ ایک ایک چیز کے بارہ بارہ نام ہوتے تھے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اپنا معافی و ضمیر بیان کرنا ان کے لیے کتنا آسان تھا۔ چنانچہ یہ لوگ جب دنیا میں جائیں گے تو وہاں جب اللہ اور رسول اللہ کی بات سمجھانا چاہیں گے، ہر ہر انداز سے سمجھائیں گے، جیسا مزاج ہوگا اس کے انداز سے یہ بات کو سمجھا دیں گے۔ تو اللہ نے ان کو وہ کیفیت دی۔ اس خطے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا، جہاں پر بھوک تھی، روٹی کا مسئلہ، کپڑے کا مسئلہ، مکان کا مسئلہ، وسائل کی کمی تھی، اور بہادر تھے اور بہادری کا استعمال بھی غلط کرتے تھے۔ صدیوں سے ان کے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے چل رہے تھے، تو ظلم بھی ہوتا تھا تو مظلوم بھی ہوتے ہوں گے، ہر قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ بندہ مر جاتا تھا، اس کی جائیداد کی تقسیم عجیب انداز سے کرتے تھے کہ جو بہادر ہے وہ اس کی جائیداد، اب جو چھوٹے ننھے منھے بچے ہوتے تھے ان کو محروم کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا. اب جو الزامات لگاتے ہیں, باتیں بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں, سنیں, اگر اللہ کے نبی ذاتی طور پر آ کر اپنی دعوت دینا چاہتے, اللہ کا پیغام ان کے پاس نہ ہوتا, تو آپ خود سوچیں کہ اس مفلس علاقے میں آ کر روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگانا کتنا اچھا ہوتا کہ جی میں آپ کے کانے میں بلڈ کروں گا, آپ مجھے جو ہے سپورٹ کریں اور میں آپ کی اکانومی بلڈ کروں گا, لیکن آپ نے یہ نعرہ نہیں لگایا, لوگوں کو آ کر یہ نہیں بتایا کہ مجھے آپ پاور دیں, میں آپ کے اکنامک سسٹم کو ٹھیک کر دوں گا. آج ہم سارے اسی چکر میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی ہمارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے, دوسرا راستہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اپنے ساتھ ملانے کے لیے اختیار کیا جا سکتا تھا, وہ کیا ہے کہ بھئی یہاں ظلم ہوتا ہے, چلو مظلوموں کو ہی ملاؤ, جو ظلم کرنے والے ہیں وہ تو شاید مخالفت کریں, سردار لوگ ہیں, آپ روٹی کپڑے مکان کی بھی بات کر دیں گے, وہ کہیں گے کیا ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے, آپ کو ہی صرف آتا ہے اکانومی بلڈ کرنا, ہم سردار ہیں شروع سے, چلو بھئی ان کے خلاف اپوزیشن پارٹی بناؤ اور مظلوم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو. یہ نعرہ لگایا جا سکتا تھا, بہت سارے مظلوم فوراً آپ کے قریب ہو جاتے, وہاں پر غلام عام ہوتے تھے اور ویسے ہی لوگوں کے مسائل ہوتے تھے, لیکن آپ نے ظلم مٹانے کی مہم وہ بھی نہیں شروع کی, یہ نعرہ بھی نہیں لگایا, بلکہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ اہل عرب تمہاری زبان ہماری زبان ایک ہے, روم اور فارس حکومت کر رہے ہیں, بڑی پاور ہے, اور یہ نعرہ لگایا جاتا کہ ہم اہل عرب ہیں, آؤ ہم مل کر ایک پاور کریٹ کرتے ہیں. تو زبان کے اوپر جس طرح آج پنجابی اردو اور پٹھان کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس بنیاد پر اکٹھا کیا جاتا ہے, آپ نے وہ نعرہ بھی نہیں لگایا, نہیں کہا کہ زبان پر اکٹھے ہو جاؤ, بہادر لوگ تھے, اگر زبان کا نعرہ لگاتے تو فوراً اکٹھے ہو جاتے, بلکہ آپ نے تو مشکل ترین راستے کو اڈاپٹ کیا. وہ کیا تھا کہ آپ نے ایک وقت میں یکدم پوری دنیا کے خلاف نعرہ لگا دیا. اگر اس وقت دنیا کو دیکھا جائے تو سارا عرب بتوں کی پوجا کرتا تھا, روم اور فارس بھی مشرک تھے, وہاں پر بھی خدا کے سوا عبادت کی جاتی تھی, ہندوستان اور افریقہ کے ممالک کو دیکھا جائے وہاں پر بھی بتوں کی پوجا ہو رہی تھی, ساری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی, آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, ایک دم ساری دنیا کو ریجیکٹ کر دیا. آپ بتائیں کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ جب تک اس کے اوپر وحی نہ آتی ہو, اللہ کا حکم نہ آتا ہو, وہ ایسا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ایسے ایک سسٹم بن گیا, ایک معاملہ ہو گیا, اللہ کے نبی پاپولر ہو گئے. نہیں بھائی نہیں, یہ ایک وحی تھی جو ان پر آئی اور جس کی وجہ سے آپ نے اس کام کو کیا. اب اس کے بعد اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ایک مکی دور تھا جس میں آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, اور ہجرت کے بعد ایک مدنی دور تھا جب آپ مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے. اب مکی دور کو اگر ہم دیکھیں تو ابتدا کہ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی, پیدا ہونے سے پہلے باپ فوت ہو گیا, چھوٹے سے ہیں, ماں اس دنیا سے انتقال کر گئیں, چلی گئیں, دادا پرورش کرتے تھے, تو وہ بھی چھوٹی عمر میں چلے گئے, اور پھر چچا نے سنبھالا, اور جب مخالفت عروج پر پہنچ گئی, آپ کو شعیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کر کر وہاں پر ایک محدود جگہ پر رکھ دیا کہ کوئی ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا, ان لوگوں کے ساتھ نہ شادی بیاہ ہوگا نہ ان سے بات چیت ہوگی, کمپلیٹ بائیکاٹ تھا. اس کیفیت سے نکل رہے ہیں اور چچا فوت ہو رہا ہے. پیاری بیوی جس نے اپنا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا, یعنی کہ دین اسلام کے لیے اس نے خرچ کیا, وہ بھی اسی سال اس دنیا سے چلی گئی. دیکھو اگر بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی مرضی سے جاتا ہے نا, کہتے ہیں موت کا وقت تو مقرر ہے. یہ سال حزن کا سال تھا, غم کا سال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حزن پہنچوایا, یوں سمجھے غم کا یہ سال دیا, تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ سمجھیں اس بات کو کہ میرا حبیب دین کے لیے اتنی تکلیفوں سے گزرا. مکی دور ہر بندے کے اوپر آتا ہے میرے بھائی. جو بندہ یہ چاہے کہ میں بھی ہجرت کروں, یعنی گناہوں بھری زندگی کو ختم کر کے نیکی کی زندگی میں آؤں, اس کو ہجرت کرنی پڑتی ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کے لیے. اور جو ہی وہ اس کا ارادہ کرتا ہے, مکی دور اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے. اپنے پیارے اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اللہ کے نبی کو غیروں نے نہیں ستایا, اپنوں نے ستایا. کس نے کہا مجنون ہو گیا ہے, کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, اتنی بڑی بات کر دی, ساری دنیا کو مخالف کر دیا. یہ کوئی بندہ سوچ سمجھ کے نہیں کر سکتا, یہ تو مجنون ہے. کوئی کہتا کہ یہ شاعر ہے, اس کے پاس جو کلام ہے اتنا پر تاثیر کلام ہے, یہ شاعری ہے. کسی نے کہا بھائی تم شاعری کی بات چھوڑو, یہ تو جادو ہے. جادو یہ پڑھتا ہے, لوگوں کا دین بدل جاتا ہے, لوگ ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں, اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں, اپنی بیوی اپنی اولاد چھوڑ دیتے ہیں. جادو نہیں تو کیا ہے, ایسا جادو دلوں پر چلتا ہے. لوگ کہتے تھے تم مکہ میں آئے ہو تو دھیان سے رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں محمد عربی سے واسطہ پڑ جائے, تم اس کی باتیں سن لو, تم مہمان ہو تھوڑی دنوں کے لیے آئے ہو, چپ کر کے چلے جانا, ورنہ ان کی باتیں سنو گے تم بھی سب کچھ لٹا بیٹھو گے. اس کے کلام کا اثر تم پر ہو جائے گا, جادو چل جائے گا. آپ عبادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے کعبۃ اللہ جانے کے لیے, راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے کہ آج یہاں سے گزریں گے ان کے پاؤں کے نیچے کانٹے چبھیں گے. کون کرتے تھے, اپنے اڑوس پڑوس کرتے تھے, اپنے رشتے داروں نے تانے مارے, اڑوس پڑوس نے کانٹے بچھائے. کعبۃ اللہ میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف ہیں, سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. ابو جہل آ کر جانور کی اوجڑی یعنی سٹمک اٹھا کر اوپر رکھ دیتا ہے جو گندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے, کیا قصور کیا ہے, دنیا سے ہٹ کٹ کے یہی کہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, اور اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ اس طریقے سے اذیت دی جا رہی ہے. اب وہ دوست احباب جو اللہ کے نبی کو مان لیتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, ان کو तपती हुई रेत पर सुलाया जाता है, बड़े बड़े पत्थर उनके सीनों पर रखे जाते हैं। और क्या कहा जाता है कि तुम मोहम्मद अरबी की दोस्ती का जो नाम लेते हो इसको छोड़ दो। बिलाल हबशी कहते थे अहद अहद अहद, मैं दिल दे बैठा, अब नहीं बदलूंगा, अब नहीं बदलूंगा। तुम मेरी जान तो ले लोगे लेकिन तुम इससे मेरा ईमान नहीं ले सकोगे। मैं अपनी जान तुम्हारे हवाले कर दूंगा लेकिन अपना ईमान और यकीन तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो उनको इस तरीके से सजा दी जाती थी। चुनाचे जब इस तरह से कुर्बानियां दी जाती हैं, मेहनत की जाती है, तभी तो फिर मीठा फल भी लगता है। जब माली काम करता है तो फिर मीठे मीठे फल लगते हैं। चुनाचे आपकी प्यारी बीवी ईमान ले आती हैं, आपका प्यारा दोस्त अबू बकर ईमान ले आते हैं, आपके घर में रहने वाला आपका गुलाम जैद ईमान ले आते हैं। अगर दो नंबर होता तो बीवी सबसे पहले ईमान न ले आती। आज अगर हम दो नंबरी जिंदगी गुजारते हैं तो सबसे पहली मुखालफत बीवी कर रही होती है। अपना दोस्त रिजेक्ट करता है, हाँ हाँ मैंने देखा हुआ है तुम्हें, जिंदगी गुजारी है तुम्हारे साथ, वो जो गड़बड़ करते थे उस वक्त क्या मैं वहां नहीं था। वो रफीक होता है, यार होता है उसका। और जो गुलाम होता है, जो नौकर होता है, घर का भेदी होता है, जानता है कि तुम जुल्म करते थे, आज बड़ी मीठी बातें करते हो। तो ये लोग सबसे पहले ईमान लाने वाले थे, पर्सनैलिटी थी इसीलिए इफेक्ट कर रही थी। चले ये तो दोस्तों की बात, अब दुश्मनों को देखें। जो मुखालफत करने वाले थे वो भी ईमान ला रहे हैं, कमाल है। वो जो रास्ते में कूड़ा करकट फेंकती थी तकलीफ पहुंचाने के लिए, उम्मे जमील एक दिन बीमार हो गई। जब बीमार हो गई चंद दिन उसने वो कूड़ा नहीं फेंका, अल्लाह के नबी वहां से गुजरे तो आपको ख्याल आया कि मालूम नहीं इसके साथ क्या बना। वो अपनी बेटी के साथ उस घर में रहती थी, उसका कोई महरम नहीं था, मर्द नहीं था। चुनाचे आपने लोगों से पूछा कि उम्मे जमील को क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी सुना है कि बीमार है, सख्त बीमार है। तो आपने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, उसकी बेटी बाहर आई, दरवाजा खोला तो डर गई, कांप गई और दौड़ी अपनी मां की तरफ। अम्मी वो बंदा आया है जिस पर तुम रोज कूड़ा फेंका करती थी, आज तुम बीमार हो, तुम कुछ कर भी नहीं सकोगी, वो तुमसे बदला लेगा, तुम्हें सजा देगा, तुम इतना अरसा उसको सताती रही। उम्मे जमील कहती हैं आने दो, मैं माफी मांग लूंगी, मैं कमजोर हूं, मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी वहां तशरीफ लाए, उसने पूछा कि कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारी फिक्र हुई कि तुम इतने दिनों से कूड़ा नहीं फेंक रही थी, मैंने लोगों से पूछा, वो कहने लगे बीमार है तो मैं तुम्हारी मिजाज पुरसी के लिए आया हूं। उसने कहा कि मैं जिंदगी भर कूड़ा फेंकती रही और आप मुझ पर इतनी शफकत फरमा रहे हैं, तो ऐसा दीन तो मैं कबूल करने के लिए राजी खुश हूं, आप मुझे कलमा पढ़ा दें। और वो इस तरीके से कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मर्दों में हजरत उमर बिन खत्ताब क्या जीदार शख्सियत थी कि हर इंसान थर थर कांपता था, ऐसा जिस्म ऐसी ताकत। अरब के सरदार हर वक्त परेशान रहते थे कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पूरे सिस्टम को ही जो है वो चेंज कर दिया। हर घर में परेशानी पैदा हो गई, हमारी सरदारी खतरे में पड़ गई। हमारे पास काबातुल्ला था, लोग आते थे, सारे कबीले के लोग दूर दूर से। हम शर्तें लगाते थे कि काबातुल्ला का तवाफ नहीं करने देंगे जब तक तुम यहाँ से कपड़े खरीदोगे नहीं, ये कंडीशन वो कंडीशन ये कंडीशन, तब आने देंगे। अगर नहीं पूरे करोगे, माल पैसा नहीं दोगे, तो नंगे तवाफ करने पड़ेंगे। लोग इतने मजबूर होते थे कि वो काबातुल्लाह का नंगा तवाफ किया करते थे, इतनी पावर उनके हाथ में थी। और यहां अपने ही घर में हमारा ही मुखालिफ, सारा सिस्टम कोलैप्स, क्या करें, परेशान है, समझ नहीं आ रही। हजरत उमर बहादुर इंसान तलवार निकालते हैं कि चलो जी आज हम किस्सा तमाम कर देंगे, बात ही खत्म करो, ये झगड़ा रोज रोज का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां से निकलते हैं और आकर गुलाम बन जाते हैं। ऐसा इंसान आकर गुलामी अख्तियार कर ले, इतनी मुखालफत दिल में लेकर निकला घर से और आकर वहां पर कदमों में बैठ गया। खालिद बिन वलीद, सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त जंगजू शख्सियत। आप देखें ग़ज़वा उहद के अंदर इन्होंने ही तो देखा था कि मुसलमान अब माले गनीमत इकट्ठी कर रहे हैं और ये पलट कर वापस आए और आकर इन्होंने हमला किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची कि आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, 70 सहाबा उस मैदान में शहीद हुए, अमीर हमजा वहां शहीद हुए, सैयदुश्शहदा अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों को कितना की वजह से नुकसान पहुंचा, ये भी ईमान ले आते हैं और अल्लाह के नबी न सिर्फ इनको माफ करते हैं बल्कि सैफुल्लाह का लकब भी अता करते हैं, अपनी तलवार भी अता करते हैं कि जाओ तुम आज के बाद बहादुरों के सरदार बन के रहो। ये कन्वर्जन आप देखें। हिंदा वो खातून थी जिसने अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाने के बाद डेड बॉडी को फड़वा के पेट चाक करवा कर अंदर से कलेजा निकाल के चबाया था। हम सोच ही नहीं सकते कि कच्चा कलेजा आप किसी बकरी का लेके मुंह में चबाएं, उसके अंदर इतनी हेट्रस होगी। कान नाक कटवा कर उसने हार बना के पहना था कि इतना हैप्पी डे है आज। आप उसके एंगर को फील करें कि उसका एंगर क्या होगा उस वक्त कि जब ये सब कुछ कर रही थी। और यही हिंदा बाद में मुसलमान हो जाती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत आपसे थी इस्लाम से पहले, और इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे। अबू सुफियान कितने गजवात के अंदर वो कुफार की तरफ से सरदार थे और बाद में यही अबू सुफियान मुसलमान हो जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अबू जहल जो जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अबू जहल फिरौन से भी ज्यादा सख्त था, इन्हीं का बेटा अकरमा बिन अबी जहल मुसलमान हो जाता है। और एक दिन बैठे हुए अबू सुफियान से कहते हैं हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दी, कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा जी क्या करें, वो केवल आज इस्लाम की बातें थी, हमसे गलतियां हुई। और कहा जी तुम जो मर्जी करो, मैं तो अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूं, मैं तो फिदा होना चाहता हूं। نکلتے ہیں اور جا کر اپنی جان قربان کرتے ہیں, ایک لڑائی میں شہید ہوتے ہیں. تو کہا جی میں تو شہادت قبول کرنا چاہتا ہوں, اس اسلام کو روکنے کے لیے میں نے اتنی کوشش کی, اب میں اسی اسلام کی کامیابی کے لیے محنت کروں گا. تو بھائی آپ دیکھیں, کمزوروں کا حال بھی دیکھیں, طاقتور لوگوں کا حال بھی دیکھیں, یہ ریولوشن, یہ چینج کیسے آ گئی, کیا ہو گیا, یہ انقلاب محمدی تھا. اور یہ انقلاب, یہ چینج, جو ریولوشن آئی, اس میں اللہ کے نبی نے لوگوں کے ذہنوں کو بھی بدلا, ان کے دلوں کو بھی بدلا. انبیاء جب بھی آتے ہیں ان کا مین فوکس لوگوں کا دل ہوتا ہے. آج اگر ہم اسلامی امہ کے اوپر نظر ڈال کے دیکھیں, کیا ہو گیا ہمیں, کیا ہم نمبر پہ کم ہو گئے, کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے اندر یہ جو چینج آئی ہے, کس چیز کی چینج آئی ہے؟ بالکل یہی ہوا کہ ہمارا دل بدل گیا ہے. ہمارے پاس وہ دھڑکنے والا دل نہیں جو ہمارے باپ دادا کے پاس ہوا کرتا تھا, جو ان کو رات کے تیسرے پہر میں جگاتا تھا, جو ان کو عبادت میں لگاتا تھا. ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں, ہم اپنی اولاد کو دیکھیں, وہ تو اسلام کے نام کو دیکھتے ہی کہتے ہیں اسٹرینج سا کوئی کام ہو رہا ہے, عجیب سے یہ لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ پراپیگنڈا, اسلام کے خلاف اتنا پراپیگنڈا کیا گیا, اتنی مشہوری کی گئی کہ خود مسلمان بھی ڈاؤٹ فل ہو گئے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد کھڑی ہوئی اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ فل ٹاک کر رہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ سکولوں میں جاتے ہیں, وہاں کی باتیں سن کر آتے ہیں, اور آ کر پھر ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میری اولاد ہے, مسلمان کا بچہ ہے یہ. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے, اس کے اندر کتنے کم وسائل تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں, کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن متواتر کھانا نہیں کھا سکتے تھے, فاقہ آتا تھا, کھانا نہیں تھا, پہننے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑے نہیں تھے, کوئی ایک چادر پہنتا تھا اور ستر ڈھانپتا تھا, کسی کے پاس 2 چادریں ہوتی تھیں, احرام کی طرح وہ پہن لیتے تھے, اپنے آپ کو ڈھک لیتے تھے, باقاعدہ سلا ہوا لباس بھی نہیں ہوتا تھا. ایک صحابی تھے, وہ نماز کے لیے تشریف لاتے تھے اور جلدی سے واپس چلے جاتے تھے. دوسرے صحابہ کو ان کے بارے میں فکر ہوئی, کمال ہے, نماز پڑھنے آتے ہیں اور جیسے کسی کو واپسی کی بڑی جلدی ہوتی ہے, کسی سے سلام, نہ دعا, نہ خیریت, نہ کوئی بات, یہ گئے وہ گئے. انہوں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا کہ یہ صحابی جو ہے کتنے عرصے سے اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کسی سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں اور فوراً جلدی سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اگلی دفعہ اور کہا کہ ذرا بات سنیں, آپ اس طرح سے جلدی کیوں چلے جاتے ہیں, لوگوں کو آپ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے, ہمارے پاس صرف 1 چادر ہے, میں اور میری بیوی اسی چادر کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں, لہذا ہم نے اپنے گھر کے اندر 1 گڑھا کھودا ہوا ہے اور اس گڑھے میں میری بیوی بیٹھ جاتی ہے اور میں یہ چادر پہن کر یہاں آ جاتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں, اور مجھے جلدی ہوتی ہے کہ میری بیوی نے بھی نماز پڑھنی ہے, میں جا کر اس کو چادر دیتا ہوں اور وہ نماز پڑھتی ہے. मेरे दोस्तों, ये बात वो कह के घर जब गए, बीवी ने कहा आज देर से क्यों आए। उन्होंने कहा ये अल्लाह के नबी ने पूछ लिया था कि तुम क्यों जल्दी जाते हो। मैंने अपना किस्सा सुनाया कि इस तरह एक चादर है, मैं इस वजह से वापस जल्दी आता हूं। बीवी कहती है अगर शरीयत मुझे इजाजत देती मैं तुम्हें तलाक दे देती। वजह क्या है कि तुमने अल्लाह के नबी के सामने अल्लाह का गिला किया। हमारे हालात तुमने खोले हैं, तुमने अल्लाह का शिकवा किया है। इतने कम वसाइल थे उनके पास, आज हम खाते हैं पीते हैं अल्लाह के शिकवे करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के शिकवे करते हैं, हमें सोचना चाहिए हम क्या करते हैं। तो कम वसाइल के साथ ये रेवोल्यूशन आई और कम वक्त में इतनी बड़ी चेंज आई, लोगों के मिजाज बदल गए। आप अंदाजा करें कि सिर्फ 23 साल में वो लोग जिनको कहा जाता था कि दुनिया के सबसे पसमानदा सबसे बुरे लोग हैं, ये नर्सरी ऑफ हीरोज बन गई। सितारों की तरह सहाबा चमकने लगे। फरमाया कि जी जहां कहीं जाए तुम इनकी इत्तबा करो, इनके पीछे चलो, तुम भी कामयाब हो जाओगे। हर हर फील्ड के चैंपियन बन गए। सिर्फ 23 इयर्स की ट्रेनिंग ने उनको ये चेंज किया। ये इस्लाम की ताकत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम वक्त में इनकलाब बरपा किया। फिर वो लोग जो ताने देते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, मेरे दोस्तों कभी पूछो तो सही उनसे कि इस रेवोल्यूशन के अंदर कितने बंदे मरे थे, तो जवाब आएगा 1062 बंदे, 1062 पीपल मुसलमानों के और काफरों के इस इनकलाब के अंदर कुल 23 सालों के अंदर कत्ल हुए। 23 साल इतना जुल्म और इतना कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह के नबी की स्ट्रेटजी ऐसी उम्दा थी, इतने अच्छे अंदाज से आप काम कर रहे थे कि फकत 1062 बंदा कत्ल हुआ। इसके मुकाबले में वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे पूछो कि बगदाद में जब हलाकू खान आया था तो कितने मुसलमान शहीद हुए थे, जवाब में देगा कि 200,000 मुसलमान शहीद हुआ। इंसानों के सरों के पहाड़ बनाए जाते थे। फ्रांस में 25,00,000 लोगों का कत्ल हुआ। रशिया में जब कम्युनिज्म आया 40,00,000 लोगों को कत्ल किया गया अपना इनकलाब लाने के लिए। जब कयाम पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान को बनाया गया, 1,00,000,000 इंसानों को कत्ल किया गया फकत पाकिस्तान बनाने के लिए। 1,00,000,000 इंसान। और आज भी ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो अपनी बात को मनवाने के लिए पता नहीं कितने कत्ल कर चुके हैं और कितने और कत्ल करना बाकी हैं। वजह क्या है कि सिर्फ हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इल्जाम लगा देना तो बड़ा आसान है ना कि इस्लाम तलवार से फैल गया है, और ये नहीं सोचते कि जिन लोगों के हाथों में तलवार थी उनके दिलों ने किसने बदला। भाई किसी ने उनके दिलों पर भी तो काम किया होगा ना। सहाबा किराम को किसने बदला, उसके पीछे तो रहमतुलिल आलमीन की शख्सियत थी। उसकी पर्सनालिटी को तो देखो तब बात करनी चाहिए। आप खुद सोचें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بحیثیت ایک انسان کے کامل انسان تھے، کمپریہنسو پرسنالٹی تھی. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، اپنے اپنے فیلڈ کے بڑے چیمپئن ہوتے تھے، کسی نے کسی فیلڈ میں بڑا نام کمایا اور کسی نے دوسرے فیلڈ میں بڑا نام کمایا. لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہر فیلڈ میں آپ جیسا انسان ہی نظر نہیں آتا. اتنی پرفیکشن، اتنی بے داغ زندگی. آپ یہاں اندازہ کریں کہ جب آپ نے حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے یہ سوال کیا اور وہ مجمع تقریباً 124,000 انسانوں کا تھا، جس میں ہر قسم کی پرسنالٹی موجود تھی، ہر قسم کی انٹریکشن ان کے ساتھ ہوئی تھی، دوستی بھی تھی اور دشمنی کا وقت بھی ان کے ساتھ گزارا تھا، بیویاں بھی موجود تھیں، غلام آزاد شدہ بھی موجود تھے، بچے بھی موجود تھے، جوان اور بوڑھے بھی موجود تھے. 124,000 کا مجمع تھا. آپ نے اسے پوچھا کہ میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں کیا میں نے وہ پورا کر دیا؟ سچے لوگ تھے. انہوں نے بیک زبان یہ کہا کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے آپ نے نہ صرف وہ کام ہمیں کر کے بتایا بلکہ اس کو دکھا بھی دیا، یعنی ہمیں صرف کنوے نہیں کیا بلکہ پریکٹیکلی اس کو کر کے بھی دکھایا ہے. آج ہم چلے جائیں کسی جگہ پر اور کہیں کہ بھی کوئی ہے جو مجھے کہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، ایک بندہ بھی جواب نہیں دے گا، اپنی بیوی بھی گواہی نہیں دے گی، وہ بھی 10 باتیں گنوا دے گی تمہارے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے جی، اپنی اولاد بھی کہہ دے گی کچھ نہ کچھ. ہمیں ہماری حمایت کرنے کے لیے ایک بندہ بھی نہیں ملتا سوسائٹی میں. باتیں کرنا آسان ہوتا ہے میرے دوستو، 124,000 بندوں نے وٹنس دی. کیا ہے کہ انسان کامل تھے، پھر رہبر بھی کامل تھے. کیا آپ نے جو گائیڈ لائنز دی وہ اس طرح سے تھی کہ جیسے آپ زمین کے اوپر رہے، چاہے آپ کسی ریگستان میں ہوں، ڈیزرٹ میں، یا پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں، یا سمندر کے اندر پھر رہے ہوں اور سر اٹھا کے دیکھیں تو ہر جگہ نیلا آسمان نظر آتا ہے. اسی طرح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور کسی بھی آپ برانچ کی گائیڈ لائنز لینا چاہیں، کسی بھی پرابلم کو سوچنا چاہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو نیلے آسمان کی طرح ہر جگہ یہ گائیڈ لائنز مل جائیں گی. آپ کی شخصیت ایسے ہے جیسے مسلمانوں کے لیے ایک امبریلا ہوتا ہے. اسی طرح آپ ایک معلم کامل بھی تھے. آپ انسان کامل تھے، آپ رہبر کامل تھے اور آپ معلم کامل بھی تھے. بعض لوگ خود اچھے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو اچھا نہیں بنانا جانتے. نیک باپ ہے، بیٹا جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کس طرح سے گائیڈ کروں. اللہ کے نبی نے جو گائیڈ لائنز دیں، جس طرح سے صحابہ کی تربیت کی، آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے ان کو کس طرح ایک خالق سے ملا دیا، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملایا. اسی طرح جو توہم پرست لوگ تھے، ہر وقت ان کی سوچ میں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہوا تو کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، ان کو حقیقی راہ پر چلایا. اللہ کے نبی نے سائنسی ایجادات کی پوجا نہیں سکھائی بلکہ سائنس کو مسخر کرنے کا سبق دیا کہ یہ تمام چیزوں کے اوپر تمہیں ہم نے بڑا بنایا ہے، یہ میسج دیا۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ذرا سی کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے، واہ 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 کرنے لگتے ہیں، گیت گاتے پھرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، کیا کمال ہے، کمال ہے۔ ان ایجادات کے کمالات کے گن گاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو ان ایجادات اور ان کمالات کو قابو میں کرنے کا طریقہ سکھایا۔ سیاست میں مکاری نہیں سکھائی کہ دھوکہ کس طرح سے دیا جاتا ہے، آج ہر آدمی دو نمبر بات کرتا ہے، بلکہ اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا ہنر سکھایا ہے کہ کس طرح دلوں پر بادشاہت کی جاتی ہے۔ زمین کی بادشاہت نہیں سکھائی بلکہ دلوں کی بادشاہت سکھائی ہے۔ علمی میدان کے اندر جو نالج دیا گیا اس میں ایسی تھیوریز اور ایسی ہائپوتھیسز نہیں بتائیں جو ہماری زندگی میں ہی وہ انسکسیسفل نظر آنے لگتی ہیں۔ ہم نے جو بچپن میں باتیں پڑھی آج اٹھا کر انہی کتابوں کو دوبارہ دیکھیں تو کہتے ہیں جی وہ باتیں غلط ہو گئی۔ کمال ہے بھائی، کیا علم تھا وہ، اسکول میں جاتے تھے جو پڑھتے تھے، آج کہتے ہیں جی غلط ہے۔ بھائی ہم آپ یہ دیکھیں کہ جو دوائیاں ہم پہلے دیتے تھے مریضوں کو، آج ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جی یہ دوائی تو صحت کے لیے بڑی نقصان دہ۔ اس وقت کا ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہتا تھا، آج کا ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، بھائی میں بڑا قابل ہوں، بڑا عقل مند ہوں، یہ دوائی لکھ کے دے رہا ہوں۔ اور آج سے 10 سال بعد جو ڈاکٹر بنے گے وہ اس ڈاکٹر صاحب کے اوپر ہنسیں گے، یار وہ دیکھو وہ بیوقوف لوگ ہوتے تھے یہ کام کرتے تھے۔ یعنی ہماری اپنی زندگی میں جس علم کے اوپر ہم ناز کرتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اور آئی ٹی کے بزنس کو تو دیکھو 6 مہینے میں ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی سیکھ کے فارغ ہوتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ کیا، وہ سرٹیفکیٹ کیا، 6 مہینے کے بعد سب بیکار ہو گیا، پھر سے سیکھو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ان علوم کی بجائے وحی کا علم دیا، 1400 سال سے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہا سچ اور قیامت تک سچ اور بعد قیامت کے بھی سچ، سچے نبی نے سچی باتیں بتائی۔ تو ایسے نبی کو چھوڑ کر آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کس طرح سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا؟ آج کا ایک پرابلم ہے کہ آپ دیکھیں گے اسلامک امہ ٹھیک ہے نماز بھی پڑھتی ہے، حج روزہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، نماز حج روزہ زکوٰۃ سب کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، بھائی مسلمان جو ہیں، اور ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو دوسروں کے حق بھی ادا کرتے ہیں۔ بھیا آپ دیکھیں ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں آج کل یہ فتنہ وہ فتنہ یہ پرابلم، لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اس وقت اسلامک امہ اپنی تاریخ کا سب سے باٹم ٹائم گزار رہا ہے، ہم لوئسٹ ٹائم گزار رہے ہیں اس وقت۔ اگر ہم اسلامک امہ کو دیکھیں 1400 سال سے کتنی مثالی زندگی تھی، کرتے 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 ہم اس لیول پر آ گئے ہیں کہ بالکل ہم ڈیٹیوریٹ کر گئے ہیں اپنے سوشو اکنامک سٹیٹس کے اعتبار سے اور مارل اعتبار سے، ہر اعتبار سے بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری قوموں کو دیکھیں کہ ان کے اندر تھوڑا عرصہ پہلے उनको इतना भी नहीं पता था कि नहाना भी चाहिए, नहाने का भी नहीं पता था, बल्कि आज तक भी उनको नहीं पता कि गुसल और जो है अस्तंजा कैसे करते हैं। लेकिन चलो भाई, इकोनॉमिक इतबार से या किसी इतबार से तरक्की करते 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 वो इस वक्त उस लेवल पर हैं कि जितना तारीख में इतने बड़े लेवल, ऊंचे लेवल पर वो दुनिया में नहीं थे। तो हम उनके हाईएस्ट लेवल को अपने लोएस्ट लेवल के साथ जब बैठकर कंपैरिजन करते हैं, तब भी हमें नजर आता है कि इंसानियत अभी भी हमारे यहां मौजूद है। इतने डिफरेंस के बावजूद फिर भी इंसानियत नजर आती है। वजह क्या है कि इस्लाम सच्चा दीन है। तो भाई वहां पर आज भी हमसायगिरी है, दोस्त हैं, है जी, आज भी कुछ वफा है, माल पैसे के अलावा भी कुछ जज्बात हैं जिनके ऊपर लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, गला भी काटते हैं तो, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जिंदगी इंसानों की गुजारते हैं। कोई कानून नहीं, फिर भी अल्लाह का कानून चलता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अंदर तब्दीली कौन सी आई है। हमने कहा कि नमाज रोजा भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। आप किसी शराबी कबाबी के पास चले जाएं और उसे कहें जी वो तुम्हारा हमसाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे वैसे फजूल कलमात बोल रहा था, वो गैरत में आएगा, कहेगा मुझे ले चलो मैं उससे लड़ता हूँ, ऐसी की तैसी वो मेरे नबी के बारे में ऐसे कहता है। मैंने अपने खुद मेरे अपने जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसके करीब एक बंदा था, इतना शराबी था कि हर कुछ दिनों के बाद सड़क पर गिरा पड़ा होता था, चलता था तो शेक करता था। उसके सामने जिक्र किया कि भाई ये अल्लाह के नबी के बारे में लोग कहते जी ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा रसूल के बारे में। तो ईमान की हरारत हमारे ऐसे लोगों में भी होती है मेरे भाई। हाँ, लेकिन एक चीज है जो अमूमन उम्मत उससे महरूम होती चली जा रही है, काफी हद तक महरूम हो गई और जो थोड़ी बहुत है वो महरूम हो रही है, लिहाजा उसको पॉइंट आउट करना मकसूद है ताकि हम तवज्जो करें कि हमारे हाथों से क्या चीज जा रही है। और वो चीज है कि हमारे हाथों से सुन्नत रसूलल्लाह जा रही है, नबी के तरीके हमारे हाथों से चलते चले निकलते चले जा रहे हैं। आम मजमे को देख लें आप, ईद की नमाज पढ़ने चले जाएं, कितना बड़ा मजमा होता है, खड़े होकर देखें कि कितने हैं जो सुन्नत वाले हैं। आपको इल्ला माशाल्लाह, किसी मस्जिद में जुमा पढ़ने चले जाएं, परसेंटेज निकाल के देख लें कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब कोई कहेगा मौलवी साहब आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं, क्या हो जाएगा जो दाढ़ी रख लोगे, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगी, क्या हो जाएगा अगर तुम जुब्बे कुब्बे पहन लोगे। बंदा कह सकता है, उसके दिमाग में ये बात आ सकती है। तो मेरे भाई जवाब ये है कि मुझे ये बताओ कि एक कौम है उसको सिख कहते हैं, आप जब उसको देखते हैं उसने भी एक अमामा सा बांधना होता है अपने सिर पर, दाढ़ी रखी होती है, उसकी भी एक शक्ल शबात होती है। अगर हम दुनिया के तमाम सिखों की दाढ़ी मूंड दें, सब को कहें कि अमामा नहीं पहनना, ये सिखों वाली शक्ल नहीं बनानी, तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, दुनिया से सिख मजहब दुनिया से खत्म हो जाएगा। आप कह ही नहीं सकते कि दुनिया में कोई सिख है, हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दी। भाई अगर सारी शहर की पुलिस की वर्दी ले ली जाए तो क्या होगा? यही हो जाएगा कि कहेंगे इस शहर में पुलिस ही नहीं है, आपके मुल्क की सारी फौज है, आप उससे सारी फौज से यूनिफॉर्म ले लें, क्या हो जाएगा? दुश्मन कहेगा इनके पास फौज ही नहीं है, है जी, फौज ही नहीं है इनके पास। आज उम्मत मुसलमा के साथ जो ट्रेजेडी हो रही है यही है चलो भाई हम ये कहते हैं अगर सारे अंग्रेज दाढ़ी रख ले तो क्या हो जाएगा, तो अंग्रेज सारे दाढ़ी वाले हो जाएंगे है? तो आज का अंग्रेज तो खत्म हो जाएगा ना, फिर सारे दाढ़ी वाले होंगे। जिसको आज हमने मामूली समझा हुआ है वो सुन्नत है, और ये ट्रेजेडी उम्मत मुसलमा के साथ हो रही है। इतने ब्यूटीफुल वे से और इतने सॉफ्टली ये बात हमारे दिमागों में डाल दी गई है कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, अखलाक से अच्छा होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, शक्ल शबात से कुछ नहीं होता, और हमने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। जनरलाइज एक्सेप्शन इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, हत्ता के अगर हमारे यहाँ पूरा सुन्नत के लिबास में बंदा आ जाए तो हम मुसलमान भी डर जाते हैं, वल्लाह हम भी डर जाते हैं, है जी, अजीब बात नहीं है। अच्छा आप बताओ कि कोई नेक आदमी होगा, उसकी जब मौत का वक्त आएगा तो फरिश्ते को किस शक्ल में आना चाहिए? चलो फरिश्ते को उसके मौत के वक्त रूह कब्ज करने के लिए किस शक्ल में आना चाहिए? फरिश्ता अपनी असल शक्ल में तो नहीं आएगा ना, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिखाए कि इतने पर थे और पूरा ज़मीन और आसमान भर गया था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाते थे इंसानी शक्ल में आते थे, तो मौत का फरिश्ता जब आएगा तो इंसानी शक्ल में होगा। मौत का फरिश्ता जब कब्र में आएगा सवाल पूछेगा तो किस शक्ल में होना चाहिए उसको? इंसानी शक्ल में। और उसकी शक्ल क्या होनी चाहिए आप खुद इसका फैसला कर लें। क्या उसको दाढ़ी में आना चाहिए, क्या उसको अमामे और जी इस जुब्बे कुब्बे में आना चाहिए, या वो जो है कानों में बालियां, जबान के अंदर छेद है जी, यहाँ पर भी सुराख और होठों में भी सुराख है जी, और उसकी जैकेट होनी चाहिए ऐसी जिसके ऊपर डिज़ाइन ऐसा बना हुआ हो कि स्पाइकी किस्म के है जी, ऐसे ऐसी शक्लें बनी हुई हों, ड्रैगन पीछे बना हुआ हो उसके, आप खुद फैसला कर लें किस शक्ल में आना चाहिए। और अगर वो दाढ़ी और इस लिबास में आए और बंदे की हैबिट हो कि वो देख के डर जाए कि यार ये बड़ा कुछ स्ट्रेंजर किस्म का बंदा आ गया, एक दफ़ा तो कांप जाए, तो जब इतना शरीफ किस्म का फरिश्ता आएगा तो शायद फिर भी कांप ही जाएगा ये, तो यार पता नहीं क्या। और अगर वो फरिश्ता आके उसको कहे कि अल्लाह ने तुझको बुलाया है चल, तो ये कहेगा ओए तू तो तकरीबकार है, तेरे साथ चल, तेरे पे तो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए, तेरे साथ नहीं जा सकते, वो कैसे जाएगा उसके साथ? तो वो फिर क्या करेगा, फिर वो उसकी रूह को कब्ज करने के लिए अपना पंजा उसके सीने में डालेगा और फिर उसकी रूह को निकालने के लिए खींचेगा और वो कहेगा ना 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 मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। एक्जैक्टली ये इस्लामिक उम्मा के साथ इस वक्त हुआ है, उसको खौफजदा कर दिया गया कि मौलवी की बात ना सुनना, मौलवी जो है अपनी बातें करता है, ये कुरान हदीस की बात करता है, कौन सी बातें कर रहा है, मकसद क्या है कि इसकी तार काट दो, कनेक्शन ही नहीं होगा। जुम्मा पढ़ने जाते हैं दिमाग प्री ऑक्यूपाइड होता है कि मौलवी की बात नहीं सुननी, तो जुम्मा पढ़ने किस लिए गए हो, क्या सुन के आ रहे हो, वहां से क्या निकल रहे हो? इस वजह से हमारी कौम प्रैक्टिकल नहीं रही, ये ट्रेजेडी है हमारी कौम की, और ये इस वक्त किया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में इज्जत के साथ रहें और एक बार फिर हमें वो वक्त नसीब हो कि हमें हमारे भी कोई नाम हो, हमारी भी कोई शिनाख्त हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुन्नतों पे वापस लौट कर आना पड़ेगा। जब हम सुन्नतों पर लौट कर आएंगे तो मशरक़ से लेके मगरब तक, अफ्रीका से लेके अमेरिका तक, पूरी इस्लामी उम्मा एक वाहिद नज़र आएगी। तो मेरे दोस्तों, अंबियाए इकराम जब तशरीफ लाए उन्होंने आकर انسان کے دلوں کو اس کے اندر تبدیلی کی، سوچ کو تبدیل کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی بہادر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، وہ جو دوسرے کو گرا دے. ریسلنگ ہوتی ہے، جو بہادر ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، وہ دوسرے کو گرا دیتا. اب میں نہیں، یہ بہادری نہیں. اب کیا ہے، کرائیٹیریا چینج کر دیا، کرائیٹیریا چینج کر دیا. کہا کہ نہیں، یہ نہیں، بہادر وہ ہے جو غصے کو قابو کر لے، یہ کرائیٹیریا ہے. ایک بندہ آیا اللہ کے نبی سے، کہا کہ میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں زنا نہیں چھوڑنا چاہتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی تیری ماں بہن کے ساتھ ایسے کرے تو پسند کرے گا؟ کہا جی وہ تو نہیں کروں گا. اب کیا ہے، یہ اس کو پیار محبت کے ساتھ اس کی سوچ کو بدلا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور دعا مانگی کہ یا اللہ آپ اس پہ رحم فرمائیں اور اس کا حال کو بدل دیں. وہ صحابی کہتے ہیں، اس دن کے بعد مجھے جتنی نفرت اس گناہ سے تھی اتنی اور کسی گناہ سے نہیں تھی. کیا ہوا کہ دل بدل گیا، کیفیت ہی بدل گئی. آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت سما گئی ہے. ہم جتنی مرضی تقریریں سن لیں ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا. جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، نمازیں پڑھیں، حج پہ ہو کے آ جائیں، جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. تو ضرورت ہے اس وقت دلوں کو بدلنے کی، اس محنت کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت کی زندگی گزاریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو بدلیں. یہ جو محفل ذکر آج ہم نے مرتب کی، یہاں پر آپ حضرات تشریف لائے اپنے قیمتی وقت کے ساتھ، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم بیٹھ کر سوچیں کہ ہم کس چیز سے پیار کرتے ہیں، کیا زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ مچ جو ہے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.